الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. سورة بقرہ کے 15ویں رکوع کی تفسیر اللہ کے فضل سے چل رہی ہے، اور گزشتہ مجلس میں ہم نے جن آیات کی تفسیر پر غور کیا تھا وہ آیات حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق تھیں، اور خلاصے کے طور پہ آپ حضرات کو یہ بتایا تھا کہ اہل کتاب جن کے بارے میں قرآن کریم بتا رہا ہے، جن کو قرآن کریم دعوت حق دے رہا ہے، اور جن کو یہ دعوت تھا کہ ہم آسمانی تعلیمات کو جانتے ہیں کیونکہ پہلے ہم پہ بھی کتاب نازل ہو چکی ہے، اور ان کا یہ دعوت تھا کہ ہم اللہ کے رسول اور انبیاء کو پہچانتے ہیں کیونکہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہود میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصارہ میں آ چکے ہیں، اور یہ جو انبیاء کی سلسلہ ہے، انبیاء کا جو نسل چل رہی ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل اور چھوٹے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق کے آل و اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور ان کی اولاد، وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آل و اولاد میں جناب حضرت عبداللہ اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشریف لائے ہیں. تو جس طرح یہود اور نصارہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حق ہونے کا دعویٰ تھا، اور وہ حقیقت میں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی نسل و نسب میں سے ہیں، ہم حضرت یعقوب کی آل و اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہم ہی ابراہیمی ہیں، اور اس کے رد میں ان کو یہ تکلیف تھی یا یہ پریشانی تھی یا یہ حسد تھا یا یہ تکبر تھا کہ نبی آخر الزمان اور خاتم الانبیاء والمرسلین کی باست وہ آل یعقوب میں ہونی چاہیے تھی، وہ آل اسماعیل میں کیوں ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ کی رحمت کی تقسیم تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کی تقسیم وہ اللہ کی قدرت کاملہ میں ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے. اس لیے پوری دنیا میں جو عالم اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں یہ امپریشن ڈالا جا رہا تھا کہ یہ سابعین ہیں. سابعین کہتے ہیں نئے دین حاصل کرنے والوں کو, سابعین کہتے ہیں نئی چیز گھڑنے والوں کو, سابعین کہتے ہیں ایک نئی بات کرنے والوں کو. مسلمانوں کا نام انہوں نے رکھ دیا تھا سابعین. اور قرآن کریم ایسی بہترین اور کامل کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ونس اینڈ فار آل ہمیشہ کے لیے اس قسم کے اعتراضات اور اس قسم کے جو شبہات تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تفصیل بیان کر کے اس کا کامل جواب دیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ تم لوگ دعویٰ کرتے ہو حضرت ابراہیم کی وارث ہونے کا, اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے کعبے کی تعمیر کی تھی, اور تم لوگ کعبے سے دور رہنا چاہتے ہو, بیت المقدس کو پریفر کرتے ہو, ترجیح دیتے ہو, اس لیے کہ وہاں بنی اسرائیل کے انبیاء کی باست زیادہ ہوئی ہے اور کعبے سے تمہیں تکلیف ہے, تمہیں پریشانی ہے. یہاں تک کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے قبلہ کعبے کی طرف کرنے کا کہا تو لوگوں نے بہت طعنے دیے, لوگوں نے بہت باتیں کی. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. یہ جو بے وقوف ہیں اور ناسمجھ ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم کو نہیں سمجھتے, وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو قبلے سے کس چیز نے ہٹا دیا ہے. قل للہ المشرق والمغرب, وہی قرآن کا جواب ہے. آسمان و زمین, اوپر و نیچے, دائیں اور بائیں, شمال و جنوب و مشرق و مغرب, آپ جس طرف نام لیں گے, جس طرف دیکھیں گے, جس طرف آپ کی سوچ جائے گی, اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور یہ اللہ کا عظیم فضل ہے کہ جسے چاہتے ہیں اسے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیتے ہیں. سیدھے راستے کی رہنمائی ہی اصل تعلیم ہے, سیدھے راستے کی دعا ہی اصل دعا ہے. اور سورہ فاتحہ میں جو دعوی سورت ہے وہ یہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی تعلیم دے دیجئے, سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے. سیدھا راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ, قرآن کریم تمہیں بتائے گا. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا. کیسے آزمایا تھا؟ تفصیلات گزشتہ مجلس میں اللہ کے فضل سے بیان ہو چکی ہیں, اور اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا ہے, اور تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں امام مجاہد رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بھی اس طرح بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ آپ شام چھوڑ دیجئے اور یہاں سے مکہ چلے جائیے, جبرائیل امین حضرت کے ساتھ تھے, حضرت کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجر وہ حضرت کے ساتھ تھیں, اور چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہوا شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے. یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ لوگ ہاجرہ کہتے ہیں, ہاجرہ نام صحیح نہیں ہے. ابن منظور افریقی بہت بڑے عربی کے امام ہیں, لسان العرب لکھی ہے انہوں نے, اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ اصل نام ہاجر ہے, ہاجرہ نہیں ہے. اس لیے حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ بڑے عالم کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ہاجرہ کہے, ہاجر کہنا چاہیے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی بچیوں کے نام رکھے, اس میں بھی ہاجر موجود ہے, تو صحیح تلفظ اس کا ہاجر ہی ہے. اور تشریف لے جا رہے ہیں, حضرت جبرائیل ساتھ ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جہاں کوئی آبادی دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ شاید یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے ہمیں ہجرت کرنے کا کہا ہے. حضرت جبرائیل فرماتے تھے کہ نہیں. چلتے چلتے مکہ مکرمہ پہنچے, اور مکہ مکرمہ میں ایک مٹی کا ٹیلا, اس کی طرف حضرت جبرائیل نے اشارہ فرما کے حضرت ابراہیم کو یہ وضاحت فرما دی کہ یہ جو مٹی کا ٹیلا ہے, اس مٹی کے ٹیلے کو آپ نے آباد کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مٹی کا ٹیلا کیا چیز ہے, کہاں سے آئی ہے؟ تو تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کعبے کی جو پہلی تعمیر ہے وہ فرشتوں نے کی ہے, انسانوں سے پہلے, اور فرشتوں نے اس کا طواف بھی کیا ہے, فرشتوں نے اس کا اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کی ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق, تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کعبے کی تعمیر کا حکم دیا گیا, اور حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی, کعبہ موجود تھا. پھر زمانے کے گزرنے سے, شب و روز کے گزرنے سے, اور احوال کے مختلف ہونے سے, حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا جو انہوں نے اپنے قوم کو دی تھی, رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, اے اللہ ان کو غرق کر دیجئے, اے اللہ یہ زمین پہ رہے ہی نہ, اس لیے کہ اگر یہ زندہ رہیں گے تو ان کی آل اور اولاد بھی فاجر ہوگی, گناہگار ہوگی, اللہ کی نافرمان ہوگی. ایسی خطرناک بد دعاؤں کے بعد ایک سیلاب آیا, ایک طوفان آیا, وفارت تنور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے خاص خاص ساتھیوں کو, ہر جانور کے ایک جوڑے کو, روئے زمین پہ الغرض آج جتنی بھی نسل ہے اس کی بنیاد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھی. اور اس طوفان کی وجہ سے جو کعبہ مشرفہ کی تعمیر گر گئی, تو وہ زمانے کے گزرنے کے بعد دوبارہ نہیں کھڑی ہوئی, اور صرف ایک مٹی کا ٹیلا موجود تھا, اور لوگ کہتے تھے کہ یہ کعبہ یہاں ایک زمانے میں موجود ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں جو مکہ کے آس پاس لوگ رہتے تھے, عمالین کہلاتے تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم بچے اور اپنی زوجہ کو لے کے وہاں پہنچے. ابتدائی طور پہ حضرت نے وہاں پہ ایک چھپرا بنایا, ایک سائبان بنایا, اور اس میں اپنی زوجہ اور اپنے معصوم بچے کو چھوڑا, اور حضرت کو حکم یہ تھا کہ آپ کو رکنے کی اجازت نہیں ہے, آپ واپس چلے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپسی تشریف لے جا رہے ہیں, پیچھے سے حضرت ہاجر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے تھے, اور اس خوف سے جواب نہیں دیتے تھے کہ کیونکہ حکم نہیں ہے رکنے کا, تو کہیں زوجہ سے بات کرنا رکنے کے زمرے میں نہ آ جائے, اور غلطی سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. یہ ہے ہمارے انبیاء اور مرسلین اور اسلاف کا تقویٰ, کہ جس بارے میں حکم آ جائے تو اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اور جواب نہیں دے رہے, اور حضرت ہاجر کو اچانک یہ احساس ہوا کہ شاید اللہ کا حکم آ چکا ہے, اس لیے حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے. خود حضرت ہاجر نے پوچھا کہ کیا اللہ نے کہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا جی اللہ کا حکم آیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں چھوڑنا ہے, اور مجھے کہا گیا ہے کہ واپس شام کی طرف چلے جائیں. مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اور ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں سے پھر مڑ کے پیچھے دیکھا تو زوجہ محترمہ اور معصوم بچہ وہ نظر نہیں آ رہے تھے, فاصلہ زیادہ ہو گیا تھا. اور وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے, اور رک کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا, اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائیے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور اے اللہ یہاں پہ تو فصل بھی نہیں ہوتی, یہاں پہ تو پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے, تو یہ جو خود رہیں گے تو خود اپنی محنت بھی تب ہوتی ہے جب فصل ہو, جب پانی ہو. پانی اور فصل کی معیت نہ ہو تو محنت مزدوری وہ کسی اور طریقے پہ انسان جنگل میں کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں ہے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اے اللہ آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اس شہر والوں کو پھل کھلائیے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, وہ جو کوئی اس میں اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لا چکا ہو. یہ وہ ماحول ہے جس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے, اور یہ دعا ایک دفعہ نہیں ہوئی ہے, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے تھے, اپنی اولاد حضرت اسماعیل اور اپنی زوجہ حضرت ہاجر سے ملاقات کے لیے, اور تشریف آوری پہ بھی حضرت نے دعائیں مانگی ہیں. خصوصاً طلباء کرام اس بات کو نوٹ کر لیں کہ سورہ بقرہ میں ہذا بلدن بدون الف لام نکرہ ذکر کیا ہے تنکیر کے لیے, اس لیے کہ وہ شہر آباد نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور سورت ابراہیم میں جو آپ دعا دیکھیں گے اس میں الف لام معرفہ تعریف کے ساتھ ہے, اس لیے کہ پھر بنو جرہم والے آ چکے تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام سے رشتہ ہو چکا تھا, آبادی ہو چکی تھی, شہر آباد ہو رہا تھا. ھذا البلد آمنا وھذا بلدا آمنا, یہ دونوں کے درمیان مفسرین نے فرق بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اپنی اولاد کو بھی چھوڑا, اپنی زوجہ کو بھی چھوڑا اور تشریف لے گئے. اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا ہے, حضرت ہاجر کے پاس پانی ختم ہو گیا, پانی کے تلاش میں نکلی, صفا پہ گئیں, مروہ پہ گئیں, دوبارہ آئیں, دوبارہ گئیں, جبرائیل امین تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے کعبہ میں, کعبہ کے بالکل قریب پانی کا چشمہ جاری کر دیا. وہ چشمہ جو اس دن جاری ہوا ہے آج تک وہ جاری و ساری ہے. الحمدللہ مسلمان جاتے ہیں اس سے برکت حاصل کرتے ہیں, اور زمزم کا پانی اس روئے زمین پہ کائنات میں بہترین پانی ہے, برکت والا پانی ہے, شفا والا پانی ہے, اس لیے کہ وہ ایک عظیم قربانی کے بعد اس شہر کو دیا گیا ہے. مفسرین کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے بعد تشریف لائے اور دیکھا کہ حضرت اسماعیل صحت مند ہو چکے ہیں, نوجوان ہو چکے ہیں, اور ایک جگہ بیٹھ کے تیر بنا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام قریب تشریف لائے, حضرت اسماعیل دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ والد محترم آئے ہیں, اور ان کے آداب بجا لائے, ان کا احترام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک کام سے مجھے بھیجا ہے, کیا اس کام میں میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل نے فرمایا بالکل آپ کی مدد کرنے کے لیے میں تیار ہوں. حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ سامنے جو ٹیلا ہے اس ٹیلے پہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کرنی, اور یہاں سے پھر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کعبہ کی تعمیر کی ہے. کعبہ کے کیوں حقیقت بیان کی جا رہی ہے؟ یہ بھی پچھلی مجلس سے پیوستہ ہے کہ کعبہ کے وارثین اصل کون ہیں؟ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ہیں. کیسے تم وارث ہو؟ تمہیں ابراہیمی تعلیمات کی الف بے نہیں پتا. تم ننگا طواف کرتے ہو, تم کعبہ کے اندر جا کے سیٹی بجاتے ہو, تم کعبہ کے اندر جا کے تالیاں بجاتے ہو, کعبہ کے اندر تم نے 360 بت رکھے ہوئے ہیں, اور تم عرفات جاتے ہو مزدلفہ نہیں جاتے, اور تم ایسے تمام اعمال کو جائز سمجھتے ہو. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو ابو الانبیاء اور جد الانبیاء تھے. اللہ نے ان کو خاص تعلیمات عطا کی تھی, بکلمات فاتمہن, ان کو اللہ نے صفائی ستھرائی کا سلیقہ سکھایا تھا, انسانیت کے آداب سکھائے تھے. میں نے پچھلی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ بغل کے بال ہٹا لینا اور بالوں میں مانگ نکال لینا, ناخن چھوٹے کر لینا, مونچھیں چھوٹی کر لینا, داڑھی بڑی کر لینا, اور یہ تمام سلسلے, مہمان کا اکرام کرنا, دعوت کرنا, مسافر کو کھانا کھلانا, یہ سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہیں. تو وہ تو یہ تھے, اور تم جس عمل کے اوپر لگے ہوئے ہو وہ عمل تو کہیں دور دور تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے ملتا جلتا نہیں ہے. یہود کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے وارث ہیں. قرآن کریم نے بتایا کہ جیسے اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے, اسی طرح اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. تو تمہارے حضرت اسحاق کی نسل سے اگر انبیاء ثابت ہوتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں حضرت اسماعیل آتے ہیں, وہاں سے وہ ثبوت کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے قرآن کریم نے یہ پس منظر بیان کیا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل, ان کو ہم نے مکہ بھیجا تھا اور ان کو ہم نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا, اور ہمارے حکم پہ انہوں نے شہر کو آباد کیا تھا. اور یہ کعبہ جس کو تم اپنے لیے بڑا احترام کا سبب سمجھتے ہو, لِإِيلَافِ قُرَيْش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, یہ جو قریش والے ہیں یہ بڑے چودھری ہیں, ان کا بڑا احترام ہے. یہ شام بھی چلے جاتے ہیں, یہ یمن بھی چلے جاتے ہیں, یہ فلسطین بھی چلے جاتے ہیں, عراق اور فارس تک ان کا احترام کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کعبہ کے رکھوالے ہیں, اس لیے کہ یہ کعبہ کے متولی ہیں. اور یہ کعبہ کے نام پہ جو تم مزے کر رہے ہو, یہ کعبہ کس نے بنایا؟ قرآن کریم نے بیان کیا ہے. اہل عرب میں اگرچہ بہت ساری بیماریاں تھیں, گناہ تھے, پریشانیاں تھیں, اور انسانیت سوز واقعات درپیش ہوتے تھے, لیکن ان میں کچھ کچھ نشانیاں اپنے آبا و اجداد کی رہ گئی تھیں, اور ان نشانیوں میں یہ بھی تھی کہ وہ کعبہ کی عزت کرتے تھے, کعبہ کا احترام کرتے تھے, اور کعبہ کو اللہ کا ایک محترم مقام مانتے تھے. اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کعبہ جس طرح بھی وہ اس کی عبادت کرتے تھے, لیکن عبادت کرنے کے لیے آتے تھے. اس لیے قرآن کریم نے کعبہ کی تاریخ بھی بیان کی, اور کعبہ کے لیے جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل کو ذبیح بنایا ہے, یہ بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ قبلہ تب بنتا ہے جب وہاں پہ ایک پیغمبر اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے. انسان تو کوشش کر لیتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو تمام تر چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کے مطابق بیٹے کو ذبح کر دیا تھا. اللہ نے ان کی قربانی ذبح ہونے سے پہلے ہی قبول کر لی اور فرمایا قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم آپ نے واقعی اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. انا کذلک نجزی المحسنین, ہم آپ کو بہترین بدلہ دیں گے. بدلے میں جنت سے مینڈا آیا, اور وہ مینڈا کیا آیا کہ آخرت تک کے لیے اب مینڈے قربان ہوتے رہیں گے. اس لیے قرآن کریم اب دوبارہ سے کعبہ کی تاریخ, کعبہ کا اصل, کعبے کے تعمیر کرنے والے اور ان کی دعاؤں کی طرف توجہ کر رہا ہے. میں آیات کے ترجمہ کرتا ہوں، آپ غور کیجئے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو بنا دیا لوگوں کی آماج گاہ اور امن کی جگہ. دنیا کے اندر کتنے شہر ہیں، کتنی جگہیں ہیں، کیسے حسین حسین مناظر ہیں. انسان دو دفعہ چلا جائے، تین دفعہ چلا جائے، چار دفعہ چلا جائے، اس کے بعد وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. بولتا ہے بس دیکھ لیا، بار بار جا کے کیا کرنا ہے ادھر. لیکن کعبہ کو اللہ نے ایسی خاصیت دی ہے کہ ایمان والا جتنی دفعہ کعبہ کو دیکھے گا اتنا زیادہ اس کو کعبہ کے قریب جانے کا شوق بڑھے گا. وہ مسلمان جو آج تک نہیں دیکھ سکے کعبہ کو، ان کی قلبی کیفیت کچھ اور ہے، اور وہ مسلمان جو حرم شریف جا چکے ہیں ان کو جیسے ایک محبوب کو یاد کر کے دل للچاتا ہے، اس طرح مسلمان کا دل للچا جاتا ہے. نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول اگتے ہیں، نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول اگتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ یہ سرزمین بہت بڑی سرزمین ہے، اور اس کو آماجگاہ بنا دیا. مسلمان آ رہے ہیں، مسلمان جا رہے ہیں، مسلمان رمضان کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں، مسلمان اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں، مسلمان تراویح حرم میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، مسلمان حج کرنے جا رہے ہیں، مسلمان عمرہ کرنے جا رہے ہیں، مسلمان زیارت کرنے جا رہے ہیں. اللہ نے کس طرح یہ قرآن کریم کے دعوے کو سچ کر کے دکھایا ہے. ہے اگر کوئی جگہ روئے زمین پہ، لاؤ دکھاؤ، خدا کی قسم کعبہ کی سرزمین اور حرم شریف اور مکہ معظمہ یہ اللہ کے دین کی حقانیت کا بو بولتا ثبوت ہے. وہاں کے لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں خدا کے لیے ہمیں چھوڑو، ہم جائیں اور ہم حج کریں عمرہ کریں. یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، یہ ثَابَ يَثُوبُ کہتے ہیں ثواب کو بھی، اور ثابا مصابا کہتے ہیں لوٹنے کو بھی. ثواب کو بھی اس لیے ثواب کہا جاتا ہے، ہل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کفار کو بدلہ دیا گیا وہاں پہ، ثواب بدلے کے معنی میں، یعنی لوٹایا گیا ہے. اس لیے یہاں پہ مصابا لوگوں کی آماج گاہ، لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ. اور یہ بات بھی آپ کو یاد رہے کہ یہی کعبہ مشرفہ کے بالکل سیدھ میں آسمان میں جو جگہ ہے اسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور بیت المعمور میں فرشتے طواف کرتے ہیں، فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ قیامت تک کے لیے فرشتے کو ایک مرتبہ وہاں پہ طواف کرنے کا موقع ملے گا، اس کے بعد آئندہ وہ طواف نہیں کر سکتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. قرآن کریم کہتا ہے میرے لشکر، اللہ کے لشکر تم نہیں جانتے کتنے ہیں، بس یہ یاد رکھو کہ اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ کا خوف اختیار کر لو. یہ ہے کعبہ مشرفہ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، اور جب ہم نے کعبے کو بنا دیا لوگوں کی آماج گاہ. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے عمرے پہ جانے کی، کیا ضرورت ہے حج پہ جانے کی، وہاں چلے جائیے فلاں جگہ میں ایمبولنس خرید کے دے دو، فلاں جگہ پہ شادی کرا دو. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ ایک عبادت کے ہوتے ہوئے دوسری عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پہلے حج پہ جاؤ، پہلے عمرے پہ جاؤ. یہ آپ کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، آپ کے ایمان کا تقاضا ہے اور آپ کے لیے ایمان کی ترقی کا باعث ہے. وہاں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں ایمان تازہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہاں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں ملتزم سے لٹک کے اللہ کے سامنے اپنے غم بیان کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں. وہاں کیوں جاتے ہو؟ وہاں روضہ شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے آنسو بہاتے ہیں اور ان کو اپنے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان سے شفاعت کی اپیل کرتے ہیں. تمہیں کیا پتا کہ عمرے پہ جا کے کیا کیا جاتا ہے اور حج پہ جا کے کیا کیا جاتا ہے؟ کعبہ گئے، مدینہ گئے، القدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے، حاجی صاحب آ جاتے ہیں صبح صبح زبردست نئی نئی شیف کر کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، کچھ دنوں بعد حاجی صاحب الٹی سیدھی حرکتوں میں نظر آ رہے ہیں، کچھ دنوں بعد حاجی صاحب مکس گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے بندے، تم جو گئے، تم نے کعبہ کے سامنے عبادتیں کی، دعائیں کی، اس کی کچھ تو لاج رکھو، تم نے کیا کیا ہے؟ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ کے حدود کو جو توڑے گا، ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صرف رواج نہیں ہے، صرف فیشن نہیں ہے کہ اسٹیٹس ڈالنا ہے کہ جی عمرے پہ پہنچ گئے، اصل روح کہیں رہ گئی ہے، اصل میں وہاں جا کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وہاں پہ جا کے کسی کو بتائیں ہی نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بڑے بڑے علماء آتے تھے، شیوخ آتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، حضرت فرماتے تھے کہ نہیں، میں یہاں پہ عمرہ کرنے آیا ہوں، میں یہاں پہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں نمازیں پڑھنے آیا ہوں، مجال نہیں، میں آپ کے ساتھ کہیں جا نہیں سکتا۔ اور جس کو زیادہ اصرار ہوتا تھا کہتے تھے کہ یہیں پہ دعوت کر لو، کہیں جانے کا وقت میرے پاس نہیں ہے، اور فرماتے تھے کہ مکہ مدینہ چھوڑ کے میں جاؤں گا تو یہ کہیں بہت بڑا گناہ نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے، ضرور جائیں، شوق سے جائیں، زندگی میں جتنی دفعہ جا سکتے ہیں ضرور جائیے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اپنی زندگی میں توازن پیدا کیجئے، نیک اعمال کے لیے ایک فنڈ مقرر کریں، لوگوں کی شادیوں کے لیے بھی تعاون کریں، مدارس دینیہ اور مساجد کا بھی تعاون کریں، اور عمر حج پہ بھی جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتیں دیں گے، اور یہ جو توازن ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے قوم مسلمانوں کی، ہم نے تم کو ایک درمیانی امت بنایا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنا دیا کعبے کو۔ البیت سے کیا مراد ہے؟ کعبہ مراد ہے۔ اصل میں دنیا میں جو پہلا گھر آباد ہوا ہے، یا پہلی جگہ جو مقرر کی گئی ہے اللہ کے گھر کی، وہ کعبہ شریف ہے۔ اس لیے اس کو البیت بھی کہتے ہیں، اسے کعبہ بھی کہتے ہیں، اسے یعنی حرم بھی کہتے ہیں، اسے مسجد حرام بھی کہتے ہیں، اسے ام القرا بھی کہتے ہیں، اسے بکہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام نام اصل میں اس خاص علاقے کے ہیں جو علاقہ اللہ نے حرم قرار دیا ہے۔ وہ امنا، اور ہم نے اس کو امن دیا ہے۔ کیسا امن ہے؟ کہ بڑے سے بڑا کافر اور مشرک بھی کعبہ کے اندر اپنے باپ کے قاتل کو کچھ نہیں کہتا تھا، اور یہی کہتا تھا کہ اللہ نے یہ حرم بنایا ہے، اور حرم میں کسی کو نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حرم کا مطلب یہی ہے کہ وہاں ہر چیز کی حرمت محفوظ ہو چکی ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ حرم شریف کے جانور، ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم حرم میں ہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اور خود میرے سامنے یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے زمزم کا گلاس موجود تھا، اور کبوتر آیا اور اس گلاس میں سے پانی پی کے چلا گیا اڑ کے۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اللہ کے بزرگ و برتر کی عظیم ذات کیسی ہے کہ حرم بنایا تو ایسا بنایا کہ کبوتر کو بھی پتا ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وا امنا، ہم نے اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے۔ خال خال کوئی واقعات ہوئے ہیں، جیسے حجاج ابن یوسف والوں نے مکہ پہ حملہ کیا، عبداللہ ابن زبیر کے خلاف حملہ ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے گا، جس کسی نے حرم شریف کے حرمت کو پامال کیا ہے، اس کا انجام دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خواہ وہ ابرہہ ہو، خواہ وہ حجاج ابن یوسف ہو، یا وہ کوئی بھی ہو، یہ اللہ کا قانون ہے کہ حرم شریف کو تنگ نہیں کرنا۔ اگر حرم شریف کے حرمتوں کو کسی نے پامال کیا تو وہ دنیا میں زندگی ہی میں خاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ خد و خال اگر کسی نے زیادتی کی ہو تو وہ اس کا اپنا عمل ہے۔ اللہ نے حرم کو امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور تم بنا لو مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ یہ موافقات عمر میں سے ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے تھے، اور صحابہ کو سمجھا رہے تھے کہ یہ ملتزم ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ حتیم ہے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسی مقام ابراہیم کا ذکر سنا، حضرت نے فرمایا کہ اجازت دیجئے یہاں پہ دو رکعت پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرتو، مجھے یہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اگلے طواف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی اور فرمایا اے عمر آیت نازل ہو گئی اور اب آؤ مقام ابراہیم کے سیدھ میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اخلاص ہے کہ وہ اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کی طرف سے جائے نماز بنا لیا کرو۔ اور الحمدللہ آج بھی اسی کے اوپر عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرم شریف میں کئی جگہ نمازیں پڑھنا ثابت ہے، اس میں سے ایک مقام ابراہیم کے پیچھے، یعنی آگے مقام ابراہیم ہوتا تھا اور اس سے آگے کعبہ ہوتا تھا، اسی طرح حتیم کے اندر، اسی طرح کعبہ کے دروازے سے بالکل داخل ہوتے ہی سیدھ میں جو دیوار کے پاس جگہ ہے، اور اسی طرح کعبہ کے دروازے کے دائیں جانب باہر کی طرف بھی ایک مقام بتایا جاتا ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اصل میں مقام ابراہیم وہی پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہو کے اور کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں اس پتھر پہ حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان بالکل واضح تھے، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور لوگ بہت زیادہ آنے لگے تو وہ زمانے کے گزر سے حضرت کے قدموں کے جو واضح نشانات تھے وہ باقی نہ رہے، البتہ جو عمومی نشان ہے وہ آج بھی موجود ہیں۔ مقام ابراہیم بہت ہی زیادہ اہم ترین اسلام کے شعائر میں سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یادگار ہے اور کعبہ مشرفہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو، اصل میں یہ کعبے کے بالکل قریب تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اٹھا کے اس زمانے میں جو مطاف کا آخری حصہ تھا وہاں رکھا ہے۔ آج جو مقام ابراہیم ہے یہ خلافت عمر کے دور میں مطاف کا آخری حصہ ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کو اس جگہ پہ رکھا گیا ہے، ورنہ کوئی اور خاص وجہ نہیں تھی کہ مسلمانوں کے ازدحام اور پریشانیوں کی وجہ سے حضرت عمر نے فرمایا اس کو تھوڑا دور کر دیا جائے، جگہ کھل جائے۔ اور یہاں پہ نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر مسلمان جو طواف کر لے، علماء امت اس پہ متفق ہے کہ اس پہ دو رکعت واجب ہو جاتی ہیں، اسے پرانی اردو میں دو گانا طواف کہتے ہیں۔ یہ جو طواف کی دو رکعت ہیں، سنت یہ ہے کہ یہ مقام ابراہیم والی جہت سے پڑھی جائیں، مقام ابراہیم کے قریب ہو تو بہت اچھا، ورنہ پیچھے چلتے جائیں، جہاں بھی آپ کو جگہ ملے مقام ابراہیم والی جہت سے آپ سنت کی نیت کر کے وہ دو رکعت پڑھ لیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ البتہ اگر مقام ابراہیم والی جہت سے یہ دو رکعتیں نہ پڑھی گئیں تو کسی بھی طرف سے پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف مقام ابراہیم کی طرف سے پڑھی جائیں گی، یہ بات غلط ہے۔ ایک ہے واجب اور ایک ہے سنت۔ واجب یہ ہے کہ کہیں بھی ادا ہو جائے، اور سنت یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے سیدھ میں ادا ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حجۃ الوداع کے موقع پہ غالباً وہ طواف کی دو رکعت نہ پڑھ سکی تھی، ان کو موقع نہیں ملا تھا، تو انہوں نے طواف کی دو رکعت مکہ سے باہر پڑھی تھی، یہ دلیل یاد رکھنے کی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ طواف کیا اور مجھے کہا کہ چلو، اور میں حضرت کے ساتھ چلا گیا، چلتا گیا کہ یہاں تک کہ ہم حرم سے بھی آگے نکل گئے، اور وہاں ہم نے طواف کی دو رکعت نماز پڑھی اور پھر ہم واپس آ گئے۔ تو یہ دلائل سامنے رکھتے ہوئے علماء یہ فیصلہ کرتے ہیں، سوائے غالباً امام مالک کے، اس میں مجھ سے خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن بقیہ علماء امت وہ متفق ہیں کہ نماز وجوب ادا ہو جائے گا، البتہ سنت طریقہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کی طرف سے نماز پڑھا کرو۔ وعہدنا، اور ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم سے، یہ پکا عہد و پیمان لیا، الی ابراہیم و اسماعیل، حضرت ابراہیم سے بھی اور حضرت اسماعیل سے بھی، ان طہر بیتیا کہ آپ پاک کر دیجئے میرے گھر کو، لطائفینا طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفینا اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. سب سے پہلا حکم، سب سے اہم حکم، سب سے زیادہ ترجیحی حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو جو دیا جا رہا ہے وہ ہے اللہ کے گھر کی پاکی کا. پاکی دو قسم سے ہوتی ہے، پاکی ایک ظاہری اور ایک باطنی ہے. ظاہری پاکی یعنی نجاست نہیں ہونی چاہیے، گندگی نہیں ہونی چاہیے اور کسی قسم کی کوئی بدبو نہیں ہونی چاہیے. یہی احکام آپ جانتے ہیں ہمارے الحمدللہ مساجد، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی مسجد اپنی عبادت گاہیں اس کا احترام کرو اور اس میں تمام زینت کی ضروری چیزیں اختیار کرو جو شریعت کے دائرے کے اندر ہوں. مسجد کے اندر پیاز کھانے والے کو روکا جاتا ہے، لہسن کھانے والے کو روکا جاتا ہے. جنبوا مساجدکم الصبیان والمجانین، ایسے بچے جو ابھی ممیز نہیں ہیں ان کو مسجد لانے سے روکا جاتا ہے. مجنون باولے جن کی عقل نہیں ہے ان کو مسجد لانے سے روکا جاتا ہے. ایسے خواتین جو عذر شرعی میں ہوں ان کے لیے مسجد میں آنا منع ہے. ایسا مرد جو حدث اکبر میں ہو اس کے لیے مسجد آنا جائز نہیں ہے. یہ وہ حکم کی ابتدا ہے. ان طہرا بیتیا، اے ابراہیم و اسماعیل اس گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے. یہ تو ہو گئی ظاہری پاکی، اب دیکھنا ہے باطنی پاکی کیسی ہے. باطنی پاکی میں سب سے بڑی گندگی شرک ہے. یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹا حضرت لقمان نے کہا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتے ہیں. باطن کو پاک کیجئے اور باطن میں اپنے عقیدے کو درست کیجئے، باطن میں اپنے اعمال کی نیت کیجئے، اپنے ارادوں کو ٹھیک کیجئے، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان کیجئے، لوگوں کے بارے میں خیر کی فکر کیجئے. کنتم خیر امتن، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے. افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے باپ کے معاشرے میں ہر آدمی جنرلی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح نقصان پہنچایا جائے، کس طرح اس پہ ڈاکہ ڈالا جائے، کس طرح اس سے کچھ نکلوایا جائے. یہ اسلامی سوچ نہیں ہے. اسلامی سوچ پاک سوچ ہے، اچھی سوچ ہے، احترام والی سوچ ہے. اس لیے ظاہری پاکی بھی ضروری ہے اور باطنی پاکی بھی ضروری ہے. اور یہ کس لیے کرنا ہوگا؟ طائفینا، طواف کے لیے لوگ آئیں گے، والعاکفینا اور اعتکاف کے لیے بھی لوگ آئیں گے. علماء کہتے ہیں کہ طواف زیادہ بڑی عبادت ہے، پہلے ذکر ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ ہمارے اور آپ، ہم جو آفاقی ہیں، جس طرح عربی عجمی ہوتا ہے اسی طرح مکی اور آفاقی ہوتا ہے. جو مکہ میں نہیں رہتا وہ آفاقی کہلاتا ہے. آفاقی کے لیے حرم شریف میں سب سے بڑی عبادت طواف ہے. جتنا زیادہ طواف ہو سکے، جتنے بہتر طواف ہو سکے وہ کیجئے. اللہ تعالی ہمارے نانا مرحوم کی مغفرت فرمائے، حضرت مولانا محمد غلام صاحب، ان کے بارے میں میری والدہ بتاتی ہیں کہ ہر سفر میں 50 طواف انہوں نے اپنے اوپر لازم کیے تھے. دن ہو رات ہو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو تپتی ہوئی دھوپ میں، فجر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء سے پہلے، رات کو کھانے کے بعد، پھر متحجد کے وقت طواف کرتے ہوئے دیکھا اور پتہ چلا کہ یہ 50 طواف پورے کرنے کے لیے اتنی زیادہ محنت کی جا رہی ہے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب پہلی دفعہ 1983 میں حج پہ گئے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے 19 عمرے کر لیے. کتنے؟ 19 عمرے. بہت بڑے عالم اور اپنے زمانے کے فقیہ بے مثال حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے 20ویں عمرے پہ جانے سے روکا اور کہنے لگے میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، میری بات آپ کو ماننی چاہیے، بس بہت عمرے ہو گئے، مزید کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ کیجئے گا. آج کل لوگ جاتے ہیں اور 2 گھنٹے حرم میں گزار کے پھر شاپنگ مالز میں گھسے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے بھی عمرہ کر لیا. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے حرمین کے عبادت گزاروں کو کچھ کہا ہے، علماء سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال تو یہ آیت کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے ہے. ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، پاک صاف کر لیجئے گھر کو، اس لیے کہ مسلمان آئیں گے طواف کے لیے، مسلمان آئیں گے اعتکاف کے لیے. علماء نے ایک تفسیر اس طرح بھی کی ہے کہ مکے والے جو وہیں رہتے ہیں ان کے لیے بھی گھر کو تیار کیجئے، اور جو دور دور سے آئیں گے اور دن رات یہاں حرم میں بیٹھے رہیں گے ان کے لیے بھی اس گھر کو تیار کیجئے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو بہترین پھل دیجئے، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اے اللہ آپ کی رحمتیں اسی پہ ہوتی ہیں جو ایمان لاتا ہے اللہ پہ آخرت پہ. قَالَ وَمَنْ كَفَرَ، اللہ نے فرمایا جس کسی نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو مزے کا چانس دیا جائے گا تھوڑی دیر تک. دنیا میں کافر گھوم پھر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، پیغمبر کی گستاخیاں کر رہے ہیں، پھر بھی کھا پی رہے، موٹے ہو جاتے ہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر تک ان کو موقع دیا جائے گا، ثم اضطرہ، پھر ہم ان کو کھینچ کے لے کے آئیں گے زبردستی. ان کی مرضی نہیں چلے گی کہ آج موڈ نہیں ہے، بلکہ تم مانو یا نہ مانو، اضطراری کیفیت اردو میں بھی کہتے ہیں، زبردستی کرنا، کھینچ کے ان کو ہم لے کے آئیں گے، الی عذاب النار، جہنم کی آگ میں، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین. نسألك مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. ہمارے ملک میں جو حالات ہیں سیلاب کی وجہ سے مسلمان بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، اے اللہ اس تکلیف کو جلد اٹھا دیجئے، اور سیلاب کے متاثرین کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے مدد فرما دیجئے، نصرت فرما دیجئے. بہت سارے لوگ ان میں بیمار ہیں، بہت سارے لوگ اس میں ضعیف ہیں، ہم کا بہت کمزور ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا یہ امتحان جلد دور کر دے، ہماری یہ آزمائش کو معاف فرما دیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. بہت سارے افراد خصوصاً ہمارے بلال اور اسی طرح ہمارے علی بھائی کے ایک عزیز ہیں، بچہ بیمار ہے، ان سب کے حق میں دعا کیجئے. اللہ تعالی ان کو صحت دے. ہمارے مولوی علی رضا کے والد بھی بیمار ہیں، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. حاضرین مجلس کے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائیں. اس مصروفیت کے عالم میں وہ شب جمعہ میں تشریف لاتے ہیں اور ہماری اس مجلس کو رونق بخشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل قبول کرے اور یہ عمل آخرت کے لیے شفاعت کا سبب بنا دے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول میں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی نصیب کر دے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما دیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں. ہمارے جامعہ میں سہ ماہی امتحان مکمل ہوا اور ہفتے سے انشاءاللہ پڑھائی کا دوسرا سلسلہ شروع ہوگا. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہماری مدد کرے، اللہ تعالی ہمارے لیے تمام معاملات میں خیر و برکت نازل کرے، صحت دے، عافیت دے، اور اسی طرح جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ تعالی ان سب کی دعائیں قبول فرما لیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه.